قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ قال الله تعالى في القرآن الحكيم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ خداوند عالم قرآن کریم میں فرماتا ہے، انسانوں سے خطاب کر کے، وسخر لکم، اور تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اللہ نے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، جمیعا من، سارا کا سارا اس کی طرف سے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس بات میں جو میں نے یعنی اللہ نے کی ہے، اس میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، اشارے ہیں، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے کہ جو صاحبان فکر ہیں، جو تفکر کرتے ہیں، اہل تفکر ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت ان آیات میں سے ہے کہ جو انسان کو گویا کہ دعوت دے رہی ہے اور ایسا انکریج کر رہی ہے کہ جیسا اس کائنات میں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ یہ جو کائنات ہمیں نظر آتی ہے، اپنی زمین سے لے کر اور جسے ہم آسمان کہتے ہیں، جسے ہم ستارے کہتے ہیں، چاند اور سورج کہتے ہیں، کہکشاں کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری کائنات، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے اسے میں نے مسخر کر دیا، یعنی تم اس ساری کی ساری، ان تمام کی تمام چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہو، ان پر کمند ڈال سکتے ہو۔ یہ بات سننے میں بہت تعجب والی بات ہے، لیکن اگر قرآن کریم کی آیات کا مشاہدہ کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، اور پھر موجودہ انسان کی ترقی کو، جہاں پہ انسان آج کھڑا ہے، اس کو دیکھا جائے، تو جہاں قرآن انسان کا پوٹینشیل بتاتا ہے کہ انسان کے اندر کتنی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، کتنا پوٹینشیل اللہ نے رکھا ہے، انسان کو اپنا نائب کہا ہے، وہ مقام کے جو فرشتوں کو نہیں دیا، کسی اور مخلوق کو نہیں دیا، اس اپنے نائب سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ یہ جتنی کائنات، دو قسم کی باتیں قرآن کرتا ہے، ایک یہ کہ یہ جتنا کچھ بنایا ہے تمہارے لیے بنایا ہے، اور دوسری بات، جتنا کچھ بنایا ہے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ آپ ایک دعا پڑھتے ہیں جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں، جہاز میں بیٹھتے ہیں، سفر کی دعا، اور وہ پڑھتے ہیں کہ سبحان الذی سخر لنا، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے سخر لنا ھذا، جس نے اس کو جس پر ہم اس وقت سوار ہیں ہمارے قبضے میں دیا، ہمارے کنٹرول میں دیا، ہم اسے استعمال کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں. اللہ نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا، اسے کنٹرول میں ہمارے دے دیا. یہی لفظ سخر کا اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں بولتا ہے؟ وسخر لکم، اور تمہارے لیے مسخر کیا ہے نہ صرف اس سواری کو بلکہ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا من، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب تمہارے لیے مسخر کر دیا. کن کے لیے مسخر کیا ہے؟ صاحبان فکر کے لیے. ایک ایسا انسان، یہ مسلمانوں کی بہت بڑی بد نصیبی ہے، اور اللہ کی کتاب سے جو استفادہ کرنا چاہیے تھا وہ استفادہ نہ کرنے کے انتہائی بدترین نتائج میں سے ایک یہ نتیجہ ہے کہ وہ راستہ کہ جو اللہ نے اس دنیا کی چیزوں کو مسخر کرنے کے لیے رکھا تھا اس پر وہ نہ چلے جن سے کہا گیا تھا، جن کو دعوت دی گئی تھی، جن کو انکریج کیا گیا تھا، جن کو خالق خود گارنٹی دے رہا ہے کہ تمہیں جو کچھ دکھائی دے رہا ہے اسے تم اپنے کنٹرول میں لے سکتے ہو، تم اپنی صلاحیت سے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اس کائنات کو اپنے کنٹرول میں لے سکتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ابھی انسان بہت نیچے کھڑا ہے، ابھی اپنے سے جو قریب ترین سیارہ ہے وہاں جانے کے لیے مشکل میں پڑا ہے، اور اعلان یہ کیا گیا ہے کہ جو وہاں پر جانے کے لیے والنٹیئر کریں گے بس وہ جائیں گے، آئیں گے نہیں. لیکن قرآن کریم کی یہ آیت کہتی ہے کہ انسان اس سے بہت دور جائے گا. آپ میں سے جو دوست ہمارا کاروان قرآن والا درس سنتے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ وہاں پر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہاں پر میں نے آمنو ایمان کا معنی بتاتے ہوئے عرض کیا تھا کہ دو قسم کی، دو قوانین پر، اللہ کے دو بنائے ہوئے قوانین پر مومن یعنی صاحب ایمان شخص اس پر یقین رکھتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے. ایک قوانین کون سے ہیں؟ ایک قوانین وہ ہیں کہ جس کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے اور اس نے جس چیز کو جو حکم دیا ہے، جو راستہ اس کے لیے معین کر دیا ہے اس سے ذرہ برابر بھی سرپیچی نہیں کر سکتا، سرکشی کوئی نہیں کر سکتا. اسے کہتے ہیں تکوین، کن فیکون والی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی. اس امر سے، اسی کن سے یہ تکوین ہے، اس کن کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا. مومن اس قانون پر بھی ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے جس کے تحت کائنات چل رہی ہے. لیکن مومن اور غیر مومن کا فرق یہ ہے کہ دوسری دنیا بھی، سائنسدان بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کائنات کے اندر جو قوانین ازل سے موجود ہیں یہ تبدیل نہیں ہوتے. پانی اپنے مزاج کو چینج نہیں کرتا، جیسے میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، پانی کو جو اللہ نے ہدایت کر دی ہے کہاں جم جانا ہے، کہاں ابل پڑنا ہے، کب تک مایا حالت میں رہنا ہے، کب بھاپ بن جانا ہے، سب کا سب اسے پتہ ہے. پانی اس کی سرکشی نہیں کر سکتا. اسی طرح باقی تمام ایلیمنٹس، جیسے کیمسٹری میں ہم پیریوڈک ٹیبل کہتے ہیں، اس میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں جن سے مل کر یہ کائنات بنی ہے جو اب تک کشف ہو چکے ہیں, سب کے سب کی خصوصیات اللہ نے پہلے سے ان میں رکھ دی. اور بہت خوبصورت ہے جب حضرت موسیٰ سے فرعون نے سوال کیا تھا تمہارا رب کون ہے, تو حضرت موسیٰ نے جواب میں اس فرعون سے کہا تھا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا, ہمارا رب وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی, اس کا وجود عطا کیا ہر چیز کو, کل شیء, نہ صرف انسانوں کو نہ صرف حیوانوں کو جو اپنے ارادے سے حرکت کرتے ہیں. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم, اور یہ خلقت عطا کر کے وجود عطا کر کے, ثم ہدا, پھر ہر چیز کی ہدایت بھی کر دی, ہر چیز کی ہدایت بھی کر دی, یعنی پانی کو بھی بتا دی ہے, آکسیجن کو بھی بتا دی ہے, مثلا اور چیزوں کے آپ نام, جتنا کچھ ہمیں کائنات میں نظر آتا ہے اس کی صفات, کس قسم کے حالات میں اس میں کیا تبدیلی آئے گی, کس طرح سے بیہیو کرے گا, اللہ نے اس کے اندر رکھ دیا. یہ بات سب پر واضح ہے کہ دنیا کا کوئی سائنسدان نہ یہ دعویٰ کرتا ہے اور نہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ جو چیز, یہ جو خصوصیت میں تمہیں بتا رہا ہوں, یہ آج میں نے پیدا کی ہے اس میں, نہ اس نے کشف کی ہے. ایک مومن اور غیر مومن میں کیا فرق ہے کہ وہ اپنے ذریعے پہنچ جاتا ہے کہ یہ قانون چینج نہیں ہوتا, لہذا میں اس کا مجھے پتہ چل گیا, میں اس سے استفادہ کروں گا, مجھے ہوا کی خصوصیت کا پتہ چل گیا, ہوا کا مزاج کیا ہے, ہوا کس قانون کو فالو کرتی ہے, لہذا میں اس پہ جہاز اڑاؤں گا, اس نے کشف کیا. لیکن جو مومن ہے وہ صرف یہاں تک, وہ صرف اس قانون تک نہیں پہنچتا جو جس طرف قرآن ہماری توجہ کرانا چاہتا ہے. مومن فقط اس قانون تک نہیں پہنچتا, قرآن چاہتا ہے اس قانون تک پہنچ کر اس قانون کے بنانے والے تک بھی پہنچو. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیکولر نظام تعلیم ہماری نسلوں کو مادہ پرست بناتا ہے, تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ جب ایک سیکولر نظام تعلیم کے تحت ہمارے بچے پڑھتے ہیں, ان کو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ جب اس کیمیکل کے ساتھ اس کیمیکل کو ملایا جائے گا تو کون سی چیز رزلٹ میں بنے گی, انہیں فزکس کے قوانین بتائے جاتے ہیں, سب کچھ بتایا جاتا ہے, لیکن حتیٰ کہ ان سائنسدانوں کے نام بھی بڑی تعریف کے ساتھ لیے جاتے ہیں, بڑے عظیم لوگ تھے جنہوں نے یہ قوانین کشف کیے, لیکن انسانوں پر اس نظام کا ستم یہ ہے کہ جو ان قوانین کا خالق ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. وہ نظام تعلیم جس کی بنیاد مادی ہے, مادی فلسفے پر جس کی بنیاد ہے, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں رائج جو نظام تعلیم ہے اس میں سوائے اسلامیات کے ایک لولی پاپ کے جو ہمیں دیا گیا ہے, اس کے علاوہ سارا کا سارا سسٹم سیکولر ہے. اور اس کی ایک نشانی یہ ہے, دینی سسٹم اور سیکولر سسٹم کی بنیاد میں اگر آپ نے فرق دیکھنا ہو, آپ گزرے نظام تعلیم سے, آپ نے سکول دیکھا, آپ نے کالج دیکھا, آپ نے یونیورسٹی دیکھی, اس کے نتیجے میں آپ کچھ کام کرتے ہیں, اپنی زندگی گزارتے ہیں, جس کام کو کرتے وقت, خوب اچھی طرح توجہ کیجیے گا اگر میں آپ کو یہ نقطہ سمجھا پاؤں, جس کام کو کرتے وقت آپ کے ذہن میں اللہ نہیں آتا, یعنی اللہ کی رضا آپ کا انتہائی مقصد نہیں ہوتا, وہ کام آپ کو سیکولر لوگوں نے سکھایا ہے, وہ ذہنیت آپ کی سیکولر لوگوں نے بنائی ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہی آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, جو کچھ آسمانوں میں ہے, زمین میں ہے, تمہارے لیے مسخر کیا ہے, اس میں تمہارے لیے صاحبان فکر کے لیے نشانی ہے, یعنی اللہ کہہ رہا ہے کرو کرو. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کچھ نہ کرو, مسخر کر دیے تو کرو. اب جو بھی اس تسخیر کائنات کے راستے پر قدم اٹھاتا ہے اس نیت سے کہ میرے خالق نے مجھ سے یہ چاہا ہے,
تو وہ لیبورٹری میں بھی بیٹھا ہے تو عابد ہے، وہ لیبورٹری میں بھی بیٹھا ہے تو عبادت کر رہا ہے، وہ کلینک میں بھی بیٹھا ہے تو عبادت کر رہا ہے، وہ کہیں پر انسانی بدن کے نظام کو سمجھنے کے لیے تجربات کر رہا ہے تو بھی ایسا ہی ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہے. علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے وضاحت کے ساتھ کہ جو اللہ کے قول کو، ابھی میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا قول ہے. اللہ کے قول کی تفسیر کرنا، اس کی وضاحت کرنا، اسے کھولنا، لوگوں کے سامنے پیش کرنا، بندگان خدا کے سامنے پیش کرنا، یہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ آپ یہاں پہ کس نیت سے بیٹھے ہیں؟ دنیا کی نیت سے آئے ہیں؟ نہیں، دنیا کی نیت سے نہیں آئے. توجہ کیجئے، کتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے خصوصاً مسلمانوں پر اور بالعموم تمام انسانوں پر، کیونکہ تمام انسانوں نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. ہر وہ نظام کہ جو اپنے کسی بھی پہلو سے انسانوں کو اپنی انتہائی منزل سے ان کی ڈائریکشن چینج کر دیتا ہے، ہر وہ نظام وہ ہے کہ جس کے بنانے والوں پر قیامت کے دن انسان پہنچ کر لعنت کریں گے کہ ہم نے پہنچنا کہاں تھا اور تم نے ہمیں پہنچا کہاں دیا. یہی کام جو ہم کرتے تھے، یہی کام ہمیں اس خالق کے قریب کر سکتے تھے، اور تم نے ہمیں اس طرح سے ہمارا مائنڈ سیٹ بنایا کہ ہم انہی کاموں سے اللہ سے دور نکل گئے. توجہ فرمائیں، قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنا جیسے عبادت ہے اور یہ اللہ کا قول ہے، تو بالکل اسی طرح اس کائنات میں غور و فکر کر کے، اس کی چیزوں پر تجربات کر کے، اللہ کا فعل، اللہ کا کام، کائنات کس نے بنائی ہے؟ خالق کائنات کون ہے؟ اللہ کا کام ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کائنات جب اللہ کا کام ہے، اللہ کے کیے ہوئے کام کو، اور خود خدا کہہ رہے اسے کھولو، خود خدا کہہ رہے میں نے جو بنایا ہے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، جب وہ خود کہہ رہا ہے، جیسے کہہ رہے میری آیات میں تدبر کرو، میری آیات میں غور و فکر کرو، وہی کہہ رہے اس کائنات میں بھی، یہ بھی میری آیات ہے، دن بھی میری آیت ہے، رات بھی میری آیت ہے، سورج بھی، چاند بھی، بارش کا برسنا بھی، مردہ زمین کا زندہ ہو کر، بنجر زمین کا پودوں کو اگانا بھی، یہ سب کی سب میری آیات ہے. تو توجہ فرمائیے گا، وہ لوگ کہ جو اللہ کے کلام کی آیات میں تدبر کرتے ہیں، اگر وہ عبادت ہے کہ ہے، تو اسی طرح جو بھی خدا کا حکم سمجھ کر اس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے لیبورٹری میں بیٹھ کر، چاہے کالج یونیورسٹی میں جا کر اسے سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے، وہ بھی مفسر قرآن کی طرح عبادت کرتا ہے. اسلام کی نظر میں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، سائنسز، یہ عبادت بن جائیں. ایک قانون تکوین والا جس سے یہ کائنات چل رہی ہے، اس کا کوئی دعوے دار نہیں ہے کہ میں نے بنایا سوائے اللہ کے. دوسرا قانون اسے کہا جاتا ہے تشریع، جس سے شریعت نکلا ہے، یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. اللہ کہتا ہے سچ بولو، میرا قانون سچ بولنا ہے، میرا قانون عدل کرنا ہے، میرا قانون علم حاصل کرنا ہے، میرا قانون حلال طریقے سے مال کمانا ہے. لیکن اس قانون کے بارے میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا، اللہ کے اس حکم کے خلاف بھی انسان جا سکتا ہے، چونکہ اللہ کی اپنی مرضی یہی ہے کہ انسان اس میں اختیار رکھتا ہے، صاحب اختیار ہے، اور اسی میں، اسی اختیار کو اپلائی کرنے میں میری اور آپ کی آزمائش لیتا ہے اللہ. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے. اصلا کائنات میں بھیجے جانا، کائنات کس کے لیے خلق ہوئی؟ وَخَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا. سَخَّرَ لَكُمْ تمہارے لیے مسخر کیا ہے. تم سے کیا چاہتا ہوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزماؤں. بس یہ ساری کی ساری کائنات اس لیے خلق کی گئی کہ یہاں پر انسان کی آزمائش کی جائے. مومن وہ ہے کہ جو دنیا میں بھی سرخرو ہو اللہ کے قانون پہ چل کر، دنیا میں بھی سب سے اوپر ہو، آخرت میں بھی سب سے اوپر ہو، دنیا میں بھی کامل ہو، آخرت میں بھی کامل ہو، یہ مومن کہلاتا ہے. یہ جو ہم لوگ مومن ہیں نا، جو دنیا میں رسوا ہیں، جو دوسری قوم میں باعزت ہو گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قانون پر عمل نہیں کیا. ایک نقطہ آپ کو سمجھا دوں، بعض لوگ یہ جب میں ایمان کا معنی بیان کر رہا تھا تو اس لیکچر کے بعد ایک ہمارے محترم سننے والے نے ایک چھوٹا سا میسج بھیجا مجھے، اوپر لیکچر کا ریفرنس دیا، ظاہراً 464 اس کا نمبر تھا، اور اس کے نیچے لکھا کہ پلیز سائنس پر ریلیجن کا برڈن نہ ڈالیں، سائنس کو ان برڈنڈ بغیر کسی بوجھ کے آزادانہ حرکت کرنے دیں. اگر سائنس غزالی جیسے کی باتوں میں آ کر اس کی آگے رکاوٹیں ڈال دی جائیں گی تو انسان کی ترقی رک جائے گی. سائنس کے اوپر ریلیجن کا بوجھ نہ ڈالیں. میں نے ان کے جواب میں لکھا مس کنسیپشن. اس کے بعد انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا، ابھی تک مجھے انتظار ہے. میں نے لکھا مس کنسیپشن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیجن کی وجہ سے سائنس پر بوجھ پڑتا ہے اور سائنس کی ترقی میں، اس کی رفتار میں کمی آتی ہے، یہ آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ کچھ لا علم دین سے منسوب لوگوں کی باتوں کو سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کی بات یہ ہے. کچھ سائنس کے مزاج سے لا علم لوگ جو دین سے منسوب تھے، اپنے آپ کو دینی سکولرز کہتے تھے، انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جن کی بیس ان کی جہالت تھی، نہ کہ ان کا علم. انہوں نے اپنی جہالت پر مبنی کچھ باتیں کی کہ جو سائنس کے ساتھ ٹکراؤ رکھتی تھی، جو سائنس کی ثابت شدہ باتوں کے ساتھ ٹکراؤ رکھتی تھی. تو کچھ غلط لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، شیطان نے اس سے فائدہ اٹھایا اور کہا کہ دین انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے. میں نے ان سے عرض کیا اور آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اسی آیت کو جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے ذہن میں رکھیے کہ جتنے ہائی لیول پہ دین انسان کو انکریج کرتا ہے کہ میں نے سب کچھ، تم اسے کنٹرول میں لے سکتے ہو، آگے بڑھو، اتنا دنیا کا کوئی اور مکتب انسان کو انکریج نہیں کرتا. دیکھیں، جو اس آیت کو آپ سائڈ پہ ہٹا دیں، ایک سائنسدان جب جاتا ہے کچھ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ سوچتا ہے میں مریخ پہ جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا، میں اس سولر سسٹم سے آگے سفر کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں شک ہو. شک والا آدمی اس کے عمل پر اس کا شک اثر رکھتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جو صاحب ایمان ہے، قرآن پر جسے یقین ہے، اس سے اگر آپ کہیں گے کہ تو اس کائنات کے کناروں کو چھو سکتا ہے تو وہ کہے گا قرآن کے فیصلے کے مطابق یہ انسان کر سکتا ہے، اور ایک دن کرے گا. وہ ایمان کے ساتھ یہ کام کرے گا. یہ الگ مرض ہوا ہمارے اندر پیدا کہ مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا، دوسروں کے لیے چھوڑ دیا. توجہ کریں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں مغرب کی طرف، ویسٹ کی طرف دیکھ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ مغرب والوں نے دین کو سائیڈ پہ کر دیا، چرچ والوں کو ان سے اختیارات چھین کر ان کو سائیڈ پہ کر دیا، یہ سبب ہے ان کی ترقی کا. وہ دین سے آزاد ہوئے، دین نے ان کی سوسائٹی کے فیصلے کرنے، ان کی حکومت کے فیصلے کرنے چھوڑ دیے، اس کو سائیڈ پہ کر دیا گیا، لہٰذا یورپ والے ترقی کر گئے، لہٰذا امریکہ والے ترقی کر گئے. آیا یہ سبب ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں انگلش زبان سے ترقی ہوتی ہے، حالانکہ جاپانی لوگ انگلش نہیں بولتے، نہ چائنا والے انگلش بولتے، ترقی کر رہے ہیں. کچھ میدانوں میں امریکیوں سے، انگریزوں سے بھی آگے ہیں، زبان چائنیز بولتے ہیں. اس نقطے کو سمجھیے گا تاکہ یہ مس کنسیپشن بھی ہمارے ذہنوں سے نکل جائے. ان کی ترقی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے دین چھوڑا ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جاہل مولویوں کو زیادہ بولنے نہیں دیا, سائڈ پہ کر دیا. انہوں نے بعض جاہلوں کی جہالت سے جان چھڑائی ہے کہ جس نے جو پڑھا نہیں ہے. مثلا مثال کہ آپ مجھ سے سوال پوچھیں ایک ایسے موضوع پر جو میں نے نہیں پڑھا, لیکن میں اس میں اپنی رائے دوں, آپ کو خراب کروں گا. ایک مثال مشہور ہے, اور ایسی کئی مثالیں تھیں جنہوں نے لوگوں کو چرچ سے بدزن کیا, یعنی ان ریلیجس سکولرز سے بدزن کر دیا, اور اس کی سزا دین کو بھگتنا پڑی. ایک مثال دیتا ہوں, جب یہ لینس ایجاد ہوا ہے اور اس کے بعد ٹیلیسکوپ ایجاد ہوئی اور انسان کی دیکھنے کی طاقت بہت زیادہ ملٹی پلائی ہو گئی. پہلے صرف اس آنکھ سے دیکھا کرتا تھا, اس کی طاقت بہت کم ہے. جب لینس ایجاد ہوا, ٹیلیسکوپ ایجاد ہوئی, پھر مائکروسکوپ ایجاد ہوئی, تو پھر بہت دور کی چیزیں بھی انسان دیکھنے لگا, اور بہت وہ چیزیں جو آنکھ سے نظر نہیں آتی تھی وہ بھی دیکھنے لگا. اب فرض کریں میں نے ٹیلیسکوپ سے نہیں دیکھا, جو مجھے اس آنکھ سے دکھائی دے رہا ہے میں انکار کر دوں. قرآن اس کے بارے میں یہ کہتا ہے جس کے رد میں, جس کے نہ ہونے کی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے, اسے یہ نہ کہو کہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہو, تمہیں نہیں پتا. اسے قرآن کہتا ہے ایمان بالغیب. ایمان بالغیب کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہو, تمہیں نہ معلوم ہو. انسان ایسی بعض آوازیں نہیں سن سکتا جن کی فریکوینسی ایک لمٹ سے کم ہو یا جن کی فریکوینسی ایک لمٹ سے زیادہ ہو. کتے سن لیتے, کتوں کے کانوں کی رینج, آڈیبل فریکوینسی کی رینج ان کی زیادہ ہے کتوں کی, وہ سن لیتے ہیں. لہذا آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں وغیرہ میں, یہ پرانے زمانے میں انسان کو پتہ نہیں چلتا تھا انسانوں کو, لیکن کتے بھونکنا شروع ہو جاتے تھے. وہ کچھ ساؤنڈ سنتے تھے, یہ انسان نہیں سن سکتا تھا. لیکن ابھی ایسے گیجٹس انسان نے, ایسی چیزیں, ڈیوائسز بنا لی کہ شاید کتوں سے بھی زیادہ, جو کتے بھی نہیں سن سکتے وہ بھی ساؤنڈ سن سکتا ہے انسان. اس زمانے میں انسان اگر کہے کہ نہیں کوئی آواز وجود نہیں رکھتی تو غلط کرے گا, کیونکہ آواز وجود رکھتی ہے, تیرا کان نہیں سن سکتا, تو محدود ہے, تو لمیٹڈ ہے, تو نہیں سن سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہی نہیں. تو نہیں دیکھ سکتا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہی نہیں. تو گیلیلیو صاحب آئے, انہوں نے اپنی ٹیلیسکوپ سے مشاہدہ کیا آسمانوں کا. چرچ کا جو رسمی عقیدہ تھا, چرچ کی طرف سے سائن سگنیچر شدہ جو عقیدہ تھا, اور اس وقت چرچ کا عقیدہ ہی قانونی سمجھا جاتا تھا, وہ کیا تھا؟ وہ بڑی پرانی قدیم جہالت پر مبنی تھیوری تھی کہ زمین سینٹر میں ہے اور سورج زمین کے ارد گرد گھوما کرتا ہے. اب گیلیلیو نے اپنے سائنٹیفک مشاہدے کے ساتھ جس وہ راستہ اپنا کر جس سے اس حقیقت کو سمجھا جا سکتا ہے, نہ کہ یا بیٹھ کے نجومی سے حساب کرا کے کیا ہونے والا ہے, نہ پریکٹیکل, اس نے دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ نظریہ غلط ہے. یہ نظریہ غلط ہے کہ سورج گھومتا ہے زمین کے گرد, زمین گھومتی ہے سورج کے گرد. یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ دینداروں کی غلطی سے دین کو کیا سزا ملی ہے دنیا میں. کیوں یورپ بے دین ہے؟ بے دین سے مراد دین کو ایک فردی معاملہ قرار دے کے انہوں نے سائڈ پہ کر دیے. کیوں؟ اس کا بیک گراؤنڈ ہے, یہ داستان بہت لمبی ہے, وقت نہیں ہے کہ میں ساری آپ کو بیان کروں مثالیں دے کر. ایک مثال دے رہا ہوں, گیلیلیو کو گرفتار کر لیا گیا, چرچ کی حکومت تھی, انہوں نے گرفتار کر لیا, جیسے ابھی فتوے دیتے ہیں کافر کافر اور فلان فتوے دیتے ہیں. اسی طرح اس کے اس مشاہدے کے اعلان پر اسے کہا گیا یہ مرتد ہو گیا, اس نے چرچ کے رسمی عقیدے کا انکار کر دیا. حالانکہ اس کا تعلق عقیدے سے نہیں تھا, اس کا تعلق مشاہدے سے تھا. اس کی سفارش کرنے کے لیے لوگوں نے اس زمانے کے چرچ کے مولانا حضرات پہ پریشر ڈالا اور ان سے کہا کہ چھوڑو, اس کو چھوڑو. انہوں نے کہا نہیں, چھوڑیں گے تب جب یہ توبہ کرے گا, اپنے اس غلط عقیدے سے توبہ کرے گا چھوڑ دیں گے. وہ لوگ گئے اس کے پاس, اور اس سے کہا کہ ان سے جان چھڑانے کے لیے توبہ کر لو ورنہ یہ جان نہیں چھوڑیں گے. تو مجھے اس کی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے, لیکن جو معلوم ہے وہ یہ کہ گیلیلیو صاحب نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے کہنے پر ان سے جان چھڑانے کے لیے میں توبہ کر لیتا ہوں, لیکن میری ایک بات یاد رکھنا, تم بھی اور یہ لوگ بھی, گیلیلیو ایک بار نہیں ایک ہزار بار بھی توبہ کرے اور کہے کہ سورج گھومتا ہے زمین کے گرد, تب بھی زمین ہی گھومے گی, سورج کبھی زمین کے گرد نہیں گھومے. اب اس بات کو پتہ کرنے کا جو راستہ تھا, جو اللہ نے رکھا تھا, وہ ہے مشاہدہ, جو یہ آنکھ نہیں کر سکتی, ٹیلیسکوپ کر سکتی ہے, ایسٹرونومی کے ذریعے یہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. اس نے کیا اور اس نے ٹھوس بات کی, انہوں نے مخالفت کی اپنی جہالت کی وجہ سے, لیکن آج ساری دنیا کو پتہ ہے کہ زمین ہی سورج کے گرد گھومتی ہے, اور وہ لوگ جہالت کی اور عبرت کی علامت ہیں, اور ان لوگوں کی جہالت کی سزا کس کو بھگتنی پڑی؟ خود دین کو. اور وہ لوگ کے جو اینٹی دین طاقتیں تھیں, مادی جن کی بنیاد تھی, ان کو موقع ملا اس قسم کی چیزوں سے استفادہ کر کے, انہوں نے کہا کہ یہ دین ہے انسان کی بدبختی اور جہالت کی پیداوار. یہ چند چالاک لوگوں نے دین بنایا تاکہ بے وقوف عوام کی جیب لے کاٹ سکے. پہلے انسان کو نہیں پتا تھا بارش ہوتی کب ہے اور کب نہیں ہوتی, مثلا اس پروسیس کو انسان نہیں سمجھتا تھا, اس کے کاز کو, اس کی علت کو انسان نہیں سمجھتا تھا. تو کچھ چلاک لوگوں نے کہا کہ ان سے چندہ لیتے ہیں اور ہو سکتا ہے تکا لگ جائے, کس دن بارش ہو جائے. تو انہوں نے کہا ادھر ہمارے پاس آ کے قربانی دو, ہمیں چندے دو, ہمیں پیسے دو, فلان کرو, یہ کرتے رہے. اور اگر نہیں ہوتی تھی تو کہتے تھے ابھی تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی, ابھی ہم بڑا ورد کر رہے ہیں, ابھی ہم یہ کر رہے ہیں وہ, جیسے آج کل کے پیر کرتے ہیں. اور جب اللہ کی طرف سے اتفاقاً کوئی کام ہو جائے تو کہتے ہیں جو تم نے ہمارے پاس قربانی دی تھی, یہ جو تم نے ہم سے حساب کروایا تھا پیر صاحب سے, یہ جو تم نے ہم سے تعویذ لیا تھا, جو تم نے جادو کرایا تھا ہم سے, یہ اس کے نتیجے میں تمہارا کام ہو گیا. اور اگر کام نہ ہو تو پھر بہت طرح طرح کے بہانے بناتے رہتے ہیں. دین اسلام عین عقل اور عین فطرت جو انسان کی ہے اس کے مطابق اسلام کے احکام اور اسلام کا مزاج ہے. ان لوگوں نے دین کو چھوڑا تو دین میں ترقی بھی نہیں کی. لیکن یاد رکھیے, اللہ جسے اپنی سنتیں کہتا ہے, جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, جسے اللہ اپنی سنت کہتا ہے, اپنا قانون کہتا ہے, وہ کیا ہے؟ اس پر عمل کر کے نتیجہ لینا, جو اللہ نے قانون بنا دیا ہے اس پر عمل کر کے نتیجہ لینا, اس کے لیے نہ ایمان کی شرط ہے اور نہ کفر کوئی شرط ہے. مثلا ایسا نہیں ہے کہ مومن پانی گرم کرے تو چائے بنا لے گا اور کافر پانی گرم کرے تو چائے نہیں بنے گی, اس کے لیے ایمان کی شرط نہیں ہے. اس کے لیے سمجھنے کی, چائے بنانے کا طریقہ آنا چاہیے. اگر مومن اس کو بنانے کا طریقہ نہ سیکھے اور کہے کہ میں مثلا مسجد میں جا کے روزے پہ دعا کرتا ہوں تاکہ میرے گھر میں چائے پک جائے, ساری عمر بھی وہاں ٹکرے مارے چائے نہیں پکے گی, کیونکہ اللہ نے یہ طریقہ نہیں رکھا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اللہ کے نظام کو, ہماری بہت ساری ناکامیوں کا سبب, حتیٰ کہ اپنی شخصی زندگی میں ہماری ناکامیوں کا سبب کیا ہے کہ اللہ نے کسی کام کو کرنے کا جو قانون رکھا ہے ہم اس طرف سے نہیں آتے, اور طریقوں سے چاہتے ہیں حاصل کریں, ناکام ہوتے ہیں. تسخیر کائنات, چیزوں کی خصوصیات کو کشف کرنا اور پھر ان کو اپنی خدمت میں لے آنا, اس کا اللہ نے ایک قانون رکھا ہے, ایک راستہ رکھا ہے, جس کا آج نام انسان نے, مثلا ایک برانچ کا نام فزکس رکھ دیا, ایک برانچ کا نام کیمسٹری رکھ دیا, ایک برانچ کا نام بایولوجی رکھ دیا, میڈیکل سائنس رکھ دیا, ایسٹرونومی رکھ دیا, فلان رکھ دیا, یہ علوم ہیں. مختلف گروپ خاص مسائل کا, اس گروپ کا نام مثلا فزکس رکھ دیا. ان مسائل کو جاننا اور ان قوانین کو مسخر کرنا اور ان سے فائدے لینا, اس کا اللہ نے راستہ رکھا ہے. اس راستے میں شرط نہیں رکھی ایمان کی. لہذا یورپ کی ترقی کا سبب یہ نہیں ہے کہ کیونکہ انہوں نے دین کو نکالا ہے تو ترقی کی ہے. انہوں نے بعض لوگ جو اپنی جہالت کی وجہ سے رکاوٹ بنے ہوئے تو ان کو سائڈ پہ کیا, لیکن جب دین ان کے راستے انہوں نے اپنے دین کو سائڈ پہ کیا, کنارے پہ کیا, تو دین کی حالت بھی یورپ میں دیکھیے کیا ہے. یہودی اسرائیل ایک ایسا ملک ہے کہ جو دین کے نام پر بنایا انہوں نے. انہوں نے کہا کہ ہم سے وعدہ کیا گیا, یہودیوں کا یہ فرقہ جس کو زائونسٹ کہتے ہیں, ہمیں اس سرزمین کا وعدہ کیا گیا ہے, دین کی بیس پر یہاں پر آئے ہیں. اگر کوئی ان سے سوال کرے کہ تم اپنے دین کو منسوب کرتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں لواط کی اجازت ہے, مرد کی مرد سے شادی اور عورت کی عورت سے شادی حضرت موسیٰ کے دین میں اجازت ہے؟ اجازت نہیں ہے. حضرت عیسیٰ نے اس کی اجازت دی ہے؟ نہیں دی. لیکن آپ دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور ابھی تھوڑا صبر کریں, ابھی کتوں سے بھی شادیاں ہونے والی ہیں, بندروں سے بھی شادیاں ہونے والی ہیں اور رجسٹرڈ ہوا کریں گے, چونکہ رائٹ ہیومن رائٹس ہے, انسان کا جس سے دل کرے شادی کرے. دین کو سائڈ سے نکال, دینی طور پر وہ تنزل کا شکار ہے, دینی طور پر اخلاقی طور پر پستی کا شکار ہے. بہت ساری چیزوں میں یورپ بہت سارے مسائل کا شکار ہے, کہ کسی موقع پر اس پر بھی بات کریں گے. ہاں, یہ جو راستہ اس دنیا کو مسخر کرنے کا جو اللہ نے قانون رکھا تھا, انہوں نے اس پر عمل کیا ہے تو نتیجہ بھی لیا ہے, اور ہم نے عمل نہیں کیا تو نتیجہ بھی نہیں لیا. بعض لوگ اپنا کام کروانے کے لیے مثلا کہتے ہیں کوئی دعا بتائیں, کوئی دعا بتائیں. اگر یہ دعا پڑھنا اس کی بنیاد یہ ہے کہ میں نے حرکت نہیں کرنی, اپنے ساتھ ظلم کرنے کے مترادف ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لیس للانسان الا ما سعى, انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ چیز کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. بس اس کائنات میں کامیابی کا ذریعہ کیا ہے؟ پہلے اس کائنات کی شناخت کی جائے, یہ ہے کیا, میں کچھ زندگی میں کرنا چاہتا ہوں, کسی منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں, بجائے یہ کہ میں اندھا دھن اس کی طرف جاؤں اور زیادہ ٹینشن اٹھانی پڑے, زیادہ مشکل اٹھانی پڑے, زیادہ مصیبت اٹھانی پڑے. اس روش سے, اس غلط روش کے مقابلے میں صحیح روش کیا ہے کہ پہلے میں اللہ کے اس قانون کو سمجھوں کہ جو اللہ نے اس منزل تک پہنچنے کے لیے رکھا ہے, اس قانون کو سمجھوں اور پھر اس راستے سے ہو کر اس چیز کی طرف جاؤں. یہی بات مادی دنیا میں بھی حاکم ہے, اور یہی قوانین اللہ ہی کے بنائے ہوئے قوانین غیر مادی چیزوں میں بھی حاکم ہے. اگر مادی قوانین کو اللہ کے سمجھا جائے تو مادی ترقی ہوگی, اور اگر غیر مادی روحانی قوانین کو جو اللہ نے بنا رکھے ہیں جس کی وجہ سے روحیں پستی کی طرف بھی جاتی ہے, جس کی وجہ سے روح کمال کی طرف جاتی ہے, اگر وہ قوانین سمجھے جائیں اور عمل کیا جائے تو روح ترقی کرے گی, نہیں کرے گی تو روح پستی کی طرف جائے گی, جیسے مادی میں ہو رہا. ہم نے مادی قوانین کو نہیں سمجھا, ٹائم نہیں دیا, ہم پستی کا شکار ہیں. مادی طور پر ہم پستی کا شکار ہیں, مادہ پرست ہیں, لیکن ہم سے بہتر وہ مادہ پرست جس کے بارے میں وہ شکوہ میں اقبال فرماتے ہیں, رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یہ بیچارے نہیں ہیں, سست ہیں, سستی سے بیچارے ہوئے. ان سے کہا گیا تھا ساری کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی ہے, انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی. لفٹ نہیں کرائی, جس نے یہ کام کیا آج وہ دنیا پہ حاکم بھی ہے. لیکن جس کام کو انہوں نے ٹھکرایا اس طرف سے وہ بھی پستی میں, اس طرف سے وہ بھی گراوٹ کا شکار. میں ابھی چند دن پہلے ایک کتاب پڑھ رہا تھا, مجھے اس کے رائٹر کا نام بھول گیا, وہ یہاں پاکستان میں ورک شاپس کرواتے ہیں, ان کا ادارہ ہے, اس بات میں تمام کروں اور آج سوال و جواب والا سلسلہ نہیں ہوگا. یہ بات ذرا توجہ سے سن لیں. وہ لوگ یا پاکستان میں بھی ورک شاپس کرواتے ہیں اور کسی ورک شاپ میں ایک بندے سے 44-45,000 روپیز لیتے ہیں اور بعض اوقات ایک بندے سے 1,00,000 روپیہ لیتے ہیں, اور بڑی بڑی کمپنیز, بڑے بڑے ادارے اپنے ملازمین کو وہاں بھیجتے ہیں ورک شاپ اٹینڈ کرنے کے لیے تاکہ اس کے کام کی کوالٹی بہتر ہو جائے. اس کی ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں اور اپنی بدنصیبی کی طرف, مسلمانوں کی بدنصیبی کی طرف اشارہ کر کے بات کو تمام کرتا ہوں. اس میں لکھا تھا, ایک بات لکھی تھی کہ ہمارے بہت سارے ہمارے معاشرے میں مسائل ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیچرل پرنسپلز موجود ہیں اس کائنات میں ہم ان کو سٹڈی نہیں کرتے, اس وہ اور تقاضا کرتا ہے, ہماری اپروچ اور ہوتی ہے. جب ہماری اپروچ اور ہوتی ہے, راستہ وہ ہے, تو میں کیسے پہنچوں گا اس منزل تک؟ اگر مثال کے طور پر یہاں سے جانا ہے, مثلا حیدرآباد جانا ہے, اگر میں چل پڑوں مثلا گوادر کی طرف, تو میں کئی گنا سفر بھی کر لوں حیدرآباد نہیں پہنچوں گا, پہنچ نہیں سکتا. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کے ڈپریشن کی, ناکامیوں کی وجہ یہ ہے کہ پہلے صحیح راستہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کون سا پرنسپل, کون سا لا گورن کرتا ہے, حاکم ہے اس منزل تک پہنچنے میں. اس کو سمجھے بغیر ٹرائی کرتے, شکست کھا جاتے ہیں, اپنے آپ کو ناکام سمجھتے ہیں. ان پریشانیوں میں سے ایک پریشانی, ان مشکلات میں سے ایک مشکلات, بہت سی ایگزامپلس دی ہیں اس نے, ان میں سے ایک ایگزامپل یہ دی. بتا رہا ہوں, اس بات کو سمجھنے سننے کے لیے ایک انگریز کے پاس جاتے ہیں پیسے دے کر, اور کیا بات ہے وہ یہ کہ ہم ہر کام کو دیکھتے ہیں کہ اس میں میرے لیے کیا ہے, آئے میں می سوچتے ہیں, انا سوچتے ہیں میرے لیے کیا ہے. جب میرے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ میرے بارے میں سوچنے کا, اس سے مجھے کیا ملے گا, اس میں میرے لیے کیا بینیفٹ ہے, یہ سوچ انسان کو یہاں تک لے آتی ہے کہ اس کو اپنے کولیگز, اپنے ساتھ کام کرنے والے اپنے دشمن لگنا شروع ہو جاتے ہیں, حتیٰ کہ اس کو اپنا سگا بھائی, اپنی سگی بہن اپنے مقابلے میں نظر آتا ہے. وہ سمجھتا ہے اس کو زیادہ مل گیا, یہ میری شکست. باپ کی جائیداد میں یہ میرے مقابلے کے شریک ہے, یعنی یہ سوچ نیگیٹو سوچ بن جاتی ہے. اس کا حل کیا بتاتا ہے؟ اس کا حل یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا کی جو عظیم کامیابیاں ہیں, جو بڑی کامیابیاں ہیں, وہ ان کے حصے میں لکھ دی گئی ہیں کہ جو میں سے نکل کر ہم کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں. جب تک میں تھا تو لات کھینچ رہا تھا, اس کی بھی اس کی بھی اس کی بھی, مجھے ملے, اور جب ہم بنے تو اب دوسروں کو بھی اپنے ساتھ آگے لے جا رہا ہے. کہا عظیم ترین اس دنیا کی کامیابیاں ان کو ملتی ہیں, یہ عظیم ترین لوگ ہوتے ہیں کہ جو میں کی دیوار توڑ کر ہم میں داخل ہو جاتے ہیں. اب آ جائیے دین کی طرف. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, سورہ فاتحہ نماز میں آپ ایک نماز میں کم از کم دو بار پڑھتے ہیں, آپ پانچ نمازوں میں 10 بار کم از کم آپ پڑھتے ہیں. کیا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں سے ہم شروع ہوتا ہے. جیسے ہی پہلے اللہ کی تعریف ختم ہوئی, نہیں کہا میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں, یہی سے میں ختم. ایاک نعبد, ہم, یعنی میں ایک نہیں ہوں, ہم بہت سارے ہیں, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اہدنی نہیں کہا, اہدنی یعنی میری ہدایت کر, اہدنا یعنی اپنے لیے دعا مانگنے کی بھی اجازت نہیں دی، کہا ہم سب کو ہدایت کر، ہم سب کو کامیاب کر۔ یعنی یہی سے میں کا دائرہ توڑ کر، میں کی دیوار توڑ کر شعور دیا جا رہا ہے۔ دن میں 10 بار اللہ کم از کم کہتا ہے کہ میں ختم کروں، اور اگر کامیابی کا سوچتے ہو تو سب کی کامیابی کا سوچو۔ اور یہ جو ابھی آپ نے سورۃ العصر سنی کاروان قرآن، وہاں پر کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے، عمل صالح کیے، وتواصوا، ایک دوسرے کو نصیحتیں کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، یعنی الگ سے نہیں فکر میں جنت میں چلا جاؤں۔ دیکھتے ہیں اگر کسی کو دین کے راستے میں کوئی مشکل کا شکار ہے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو نصیحتیں کرتے رہتے، حق نہیں چھوڑنا مصیبتوں سے گھبرا کر، وتواصوا بالصبر، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، استقامت نہیں چھوڑنی۔ یعنی مومنوں کو پرو دیا ہے ایک زنجیر میں، انما المؤمنون اخوہ۔ اور ہمارا معاشرہ دیکھیں، ایک دوسرے کا دشمن، ایک دوسرے کی لات کھینچنے والے، ایک دوسرے کی ناکامی، ایک دوسرے کے ساتھ حسد۔ لہذا ہماری شخصی زندگیاں بھی سکون سے خالی ہیں اور ہماری قومی زندگی بھی سکون سے خالی ہے۔ ایک شخص دوسرے شخص کی لات کھینچتا ہے اور ایک پارٹی دوسری پارٹی کی لات کھینچتی ہے، حتیٰ کہ دین کے نام پر بنی ہوئی چیزیں وہ بھی ایک دوسرے کی لات کھینچتے ہیں۔ اللہ کا عذاب ہے یہ، اللہ کا عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قانون اللہ نے رکھا ہے قوموں کی طاقت کا، ہم اس قانون کو نہیں سمجھ رہے۔ وہ قانون ہے مشترک کامن چیز کو لے کر آگے بڑھنا۔ آپ بتائیے، سارے شیعوں میں یہ لفظ، یہ تین لفظ علی یون ولی اللہ، یہ سارے شیعوں میں کامن ہے یا نہیں ہے؟ سب شیعوں میں، شیعہ ہے ہی وہ کہ جو رسول اللہ کے بعد بلا فصل خلیفہ حضرت علی کو مانتا، ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی علی کی ولایت شیعوں کو جوڑنے والی چیز ہے، لیکن جب اللہ کا عذاب کسی قوم پہ نازل ہو تو جوڑنے والی چیزیں توڑنے والی چیزیں بن جاتی ہیں۔ ابھی علی ولی اللہ کہہ کر خطیب شیعوں کو لڑاتا ہے، لڑاتا ہے یا نہیں لڑاتا؟ لڑاتے ہیں، شیعوں کو ٹکڑے کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے یہاں پڑھو تو شیعہ ہو، دوسرا کہتا ہے یہاں نہ پڑھو تو شیعہ ہو، لڑ گئے۔ کچھ سال پہلے یہ فتنہ شروع ہوا اور اب ماشاءاللہ مستقل بنیادوں پر قائم۔ ٹکڑے علی ولی اللہ پر شیعوں نے جوڑنا تھا، ٹکڑے ہو گئے۔ رسول اللہ مسلمانوں کو جوڑنے کی طاقت کا نام ہے، رسول اللہ پر لڑتے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور اس عذاب سے نجات کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی کتاب سے وہ قوانین سیکھیں کہ جو انسانوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، اور پھر اپنے ان امراض کا علاج کریں جن امراض کی وجہ سے ہم ٹوٹتے ہیں، تب ہمیں وہ امراض بھی دکھائی دے دیں۔ ابھی ہم اپنے دین کے دفاع کے نام پہ دین کو پامال کرتے ہیں۔ آج وہ زمانہ ہے ہم پر اہل بیت اطہار کا نام لے کر مکتب اہل بیت کو لوگ پامال کر رہے ہیں۔ اہل بیت کے فضائل کے نام پر دین کی بنیاد توحید کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ایک شخص سٹیج پہ آتا ہے کہتا ہے اللہ درزی بن گیا، ایک شخص سٹیج پہ آتا ہے کہتا ہے اللہ مجبور ہے، ایک شخص سٹیج پہ آتا ہے کہتا ہے جبرائیل ناپاک ہے، اس کی زبان پاک نہیں ہے، اور لوگ سامنے بیٹھ کے ناچتے ہیں، رقص کرتے ہیں، داد دیتے ہیں اس کو۔ اس کا نتیجہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس دین اسلام کی بنیاد توحید ہے، توحید سیکھنی ہے صحیفہ کاملہ جا کے پڑھیے، توحید دکھائی دے گی۔ توحید سیکھنی ہے نہج البلاغہ پڑھیے، توحید سیکھنی ہے سب سے پہلے قرآن کریم پڑھیے۔ یہ نہیں پڑھتے ہم اور سنتے ہیں صرف، اور دین کی دھجیاں اڑتی رہتی ہیں ہمارے سامنے اور ہم داد دے رہے ہوتے ہیں، کیا دھجیاں اڑائیے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اس کا نتیجہ برا ہے، یاد رکھیے گا، اس کا نتیجہ برا ہے۔ جس راستے پہ جائیں گے، اگر اس راستے کے انجام پر آخر میں گڑا ہے تو اس گڑے میں گر کے رہیں گے. قوم کا ہر فرد ذمہ دار ہے, میں ذمہ دار ہوں, آپ ذمہ دار ہیں اپنی جگہ پر. پہلے سوچیں, پہلے حقیقت کو سمجھیں, اور پھر اس کے علاج کے لیے, اس مشکل کے علاج کے لیے حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, نہ جذبات کے ساتھ, ان امراض کے علاج کی کوشش کی جائے, اس قوم کے درد کے درمان کی کوشش کی جائے. صرف ایک محفل اٹینڈ کر لینا, وہاں پہ واہ واہ کر دینا, ایک محفل اٹینڈ کر لینا, سمجھنا میں نے بہت بڑا کام کر دیا ہے, اور عمل نہ کرنا, یہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی خلاف ورزی ہے. ایمان جڑا ہوا ہے عمل سے, یقین جڑا ہوا ہے عمل سے. خدا بند عالم سے دعا ہے, پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, تجھے اپنی کتاب قرآن کریم کا واسطہ, پروردگارہ جو قوانین تو نے بنائے ہیں, خواہ اس مادی کائنات کے لیے اور خواہ غیر مادی چیزوں کے لیے, جو قوانین تو نے بنائے ہیں اپنی کتاب کے صدقے میں, اہل بیت اطہار کے صدقے میں, جنہوں نے یہ بیان کیے ہیں, ہمیں ان قوانین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, ان کی شناخت کی توفیق عطا فرما, اور ان کی صحیح شناخت کرنے کے بعد جو ہم میں خرابیاں ہیں انہیں نہ جاننے کی وجہ سے, فردی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی, قومی طور پر بھی, پروردگارہ ان کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اور اس اصلاح کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی تو مومن کو سرخرو دیکھنا چاہتا ہے, پروردگارہ اس دنیا کی سرخروئی ہم کو عطا فرما, اور آخرت میں بھی قرآن و اہل بیت کے صدقے میں ہم کو سرخروئی عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.